الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پر دیجیے. کل کی ہم نے مجلس میں قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی اور اس کے اوپر گفتگو کی، وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم وہ چیز جو تم آگے بھیج رہے ہو اور جو ان کے آثار ہیں، ہم ان کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں. اور کل شیئن احصیناہ فی امام مبین، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین جو ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے. تو ہماری گفتگو جو تھی وہ اس چیز کے اوپر تھی کہ دس ورس از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس، اینڈ دیر آر لاٹ آف میسیجز فار اس، اینڈ وی کین ریئلی use this verse, the contents and the meanings of this verse, for the purification of our heart and refinement of our soul. The very important message that we discussed yesterday and today we are again going to continue this one, that when we are alive, when we are in this world, then whatever we are doing, which is called our deeds or our amal, and Allah says that we are writing down whatever you are sending ahead. So it means it is extremely important for us, because we believe in the day of judgment. And now from here you can also understand, you can compare yourself with those who don't believe in the day of judgment and those who believe in the day of judgment. And we need to understand the effect of belief in the day of judgment, and as compared to those who don't believe in it. It means that they don't care about their amal, because there is no accountability. Nobody is there to ask you about your amal. But if you believe in the day of judgment, you can now understand that it is important for you that what you are sending ahead, what you are sending for the next world, because Allah is evaluating our amal. So this is in itself very good, that we are always paying attention to our deeds and then the quality of our deeds. Last time we have already discussed that Quran says وَلَنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. It is important for me that your amal is qualitative, not quantitative. Allah says in the Quran that quality of your amal is important for me, not the quantity of your amal. So we can make our amal qualitative when we are paying attention to our amal. The second thing is from this verse, not only my action, but the effect of my action is also important. Can you imagine how much this message is deep in the Quran? that, for example, I am not only paying attention to my own deeds, whatever I am doing, but I am also paying attention to the effects of my amal, whether whatever I am doing, whether I am hurting other person, whether I am harmful to other person, whether I am evil for others or not, or I am providing benefit to other people. So you know, tasir and asar of my amal is very important. If I am doing something in social media, if I am writing something on social media, and maybe Facebook and anywhere else, so I should know that this is my amal. Whatever I am writing, I am responsible to this, whatever I am writing, and I am also responsible to the effects of my writing. I am also responsible to the consequences of my writings. So I have to understand the implications of whatever I am doing. So this is why we can understand that how much it is important that we believe in the Day of Judgment, and this is only because of belief in Day of Judgment that we can purify ourselves. We can purify our deeds and our amal as well. You know, we have a very beautiful Quranic verse I'm going to recite for you, that Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna akhlasnahum bi khalisatin zikradar. There are three prophets. This is for example only, that only for three prophets Allah says, Wadhkur ibadana, remember my servants Ibrahim, Ishaq, and Yaqub. Remember them, and then ulil aidi wal absar. So this is for three prophets, and you see the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, we purified these three prophets, Ibrahim, Ishaq, and Yaqub. We purified them with the exclusiveness of the remembrance of the Day of Judgment. What a beautiful verse. That, for example, if I want to purify myself, and we have better understanding about that, so we have lot of ways. For example, when we are paying attention to Quran, contents of Quran, meanings of Quran, understanding of Quran, I am paying attention to the teachings of Ahl-e Bayt alayhimus salam. So when I am paying attention to the teachings of Ahl-e Bayt, so I am basically purifying myself. When understanding of Quran is important for me, so I am purifying myself. But Quran says about these prophets, we have purified them through the remembrance of the Day of Judgment. Because they were all the time, hamesha wo qiyamat ko yaad karte the, hamesha wo akhirat ko yaad karte the, aur akhirat ko yaad karne ke zariye se wo apne aap ko purify karte the. To aap dekhen ke qiyamat ke upar aqeeda rakhna jo hai wo extremely important hai. Aur inshaallah kisi mauke par aane wali majalis mein main bahut zyada shayad chahunga ke ishara kare ke akhirat par agar hamara iman ho. And then we have two types of faith in the Day of Judgment. One is just intellectual. Maybe theoretically we say that I believe in the Day of Judgment, but this is not important. Theoretically I believe in the Day of Judgment, but important is that whether practically there is an effect of remembrance of Day of Judgment, whether there is an effect of my faith in the Day of Judgment in my life or not. So these two aspects are important. Practical aspect and theoretical aspect. Please recite salawat. Today in my Friday prayers, in the first sermon, I mentioned this issue that, for example, when we become angry, so now we are talking about the importance of our amal. So sometimes my amal is not like action, but my amal is like more psychological. So for example, I feel anger or I become angry. When I become angry, so it means this is kind of psychological action or something which is happening. So if I am paying attention to my anger, then I can control my anger. So the very important aspect, when we become angry, so this anger, first thing this anger does for us is to eliminate the power of our intellect. Because we cannot use our intellect when I am angry. So it means that whenever I am becoming angry, and at that time, Quran says that you have to pay attention to your amal. It means you are going to pay attention to your anger. When you are paying attention to your anger, then you will little bit think about that, and you will think about the effect of and the consequences of the reaction of your anger. If you are reacting on your anger and you are paying attention to what will happen after that, it means you can control yourself. Please recite salawat. Similarly, we have a power of lust. We have power of desires. So Allah has given this power of anger, is given by Allah subhanahu wa ta'ala. This is part of our wujud. And there is a positive aspects. And I will just mention here from philosophical aspect, but I will not go into the detail from moral and ethical aspect, that when we have power of anger, so what is the role of power of anger in our life? So when we are exceeding from the limit, it becomes dangerous. But if we are not exceeding from the limit, so power of anger is extremely important in our life. Because, for example, if someone attacks you, whether it is verbal or physical, if someone attacks you, then you are defending yourself. If you are defending yourself, why you are defending yourself? Why we are protecting ourselves? We are protecting ourselves because Allah has given us the power of anger. Quwwat ghasbiya. Allah Ta'ala ne agar gusse ki taqat na di hoti, तो हमें कभी कोई हमारे मुंह पे आके कोई थप्पड़ मारता, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता. हमें कोई आके गालियां देता, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता. लेकिन अब जो हम रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला ने पावर ऑफ एंगर हमें दिया है. इसी तरीके से अल्लाह ताला, लेकिन अगर हम इससे एक्सीड कर जाए, इसको एग्जेजरेट करें, तो ये जो इंसान जालिम बनता है, ये जो इंसान वहशी बनता है, ये जो इंसान दरिंदा बनता है, वो भी इस पावर ऑफ एंगर की वजह से बनता है. यही गुस्से की ताकत अगर इसको इंसान मिसयूज करना शुरू कर दे, ये जो इतना जोर दिया जाता है कि हम कुरान के ऊपर तवज्जो करें, ये जो इतना जोर दिया जाता है कि हम अहले बैत की तालीमात के ऊपर तवज्जो करें, हम अंबिया की सीरत के ऊपर तवज्जो करें, तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने हमें कुव्वतें अता की हैं, हम उनमें जो है वो इफरात व तफरीत से बचें, उसको एग्जेजरेट ना करें, हम लिमिट से एक्सीड ना करें, और इसके बाद जो है हम अपने अंदर कंट्रोल और बैलेंस और एतदाल जो है उसके अंदर लेके आए. अल्लाह ताला ने हमें पावर ऑफ डिज़ायर्स दिया है, जिसको हम उर्दू में, अरबिक में, फारसी में शहवत कहते हैं. ये शहवत दरअसल क्या चीज़ है? पावर ऑफ लस्ट क्या चीज़ है? ये शहवत एक पॉजिटिव चीज़ है, अल्लाह ताला ने हमें दी है. क्यों अल्लाह ताला ने हमें दी है? इसलिए कि ताकि जब भी हमें कहीं फ़ायदा पहुंच रहा हो, वेन एवर आई सी समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, सो आई वॉन्ट टू गेट इट बिकॉज इट्स इन माई फेवर, दिस इज़ सपोर्टिंग मी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज़ वाई आई वॉन्ट दिस वन. कोई भी चीज़ आप तसव्वुर करें, आप तालीम हासिल करते हैं, वाई वी गो टू टेक एजुकेशन? बिकॉज वी नो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. I know that I can develop myself. I know that it will be beneficial for me in future. And then at the same time, for example, food, khana, aap khana hota hai, aap hasil karte hain, fruit hain. Kyun? Aapko maloom hai. To ye Allah Taala ne aapko power di hai. Lekin agar aap shahwat ko misuse karna shuru kar dein, what will happen then? Then you will snatch the rights of other people. Jo aapka haq hai, main usko bhi chheenne ki koshish karunga. क्योंकि इंसान की जो नीयत है, इंसान की जो डिज़ायर है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होती. लिहाजा किसी जगह पर कैसे हम इनको कंट्रोल करें, कैसे हम इनको इत्तेदाल में रखें, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में जो है वो इम्पॉर्टेंट है. सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा. थोड़ा सा एक मिनट आ गया, साथ सलवात भी पढ़ते थे. जितना आप करीब होते हैं ना, उतना मैं एहसास करता हूँ कि हमारी इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा है. मैं हमेशा घरों की मजलिस को ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए कि वहाँ मुझे ये महसूस होता है कि हम आपस में बहुत करीब बैठे हैं. अब एक आदमी को आप आसमान पे बिठा दें और लोग हजारों मील दूर हों, तो आप कैसे दूसरे को मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं? तो सलवात पढ़ दें एक मतलब। बहरहाल ये अब हमारा एक सिस्टम है, अब उसको ज़ाहिर है कि उसके मुताबिक हमें चलना है। अल्लाह ताला ये फरमाता है, इन्ना नुहियल मौता नक्तबु मा कद्दमू व आसारहुम, हम तुम्हारे अमल को भी, जब तुम ज़िंदा होते हो तो तुम क्या चीज़ भेजते हो हम नोट कर रहे होते हैं उसको, और उसके असर को भी नोट कर रहे होते हैं। अब हम जो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उसका असर एक तो हम तक पहुँचता है कि सदक़ा जारिया है, हमने कोई नेक काम किया है, और दूसरा उसका जो असर, यानी जब तक दुनिया ज़िंदा है क़्यामत तक जो है, जब तक आपके नेक अमल का जो है फ़ायदा इंसानियत को पहुंचता रहेगा, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। ये अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है इस कायनात को, कुरान के ज़रिए से ट्रेडिशन ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, अल्लाह की जो ट्रेडिशन है, अल्लाह की जो सुन्नत है, अल्लाह की जो रविश है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम उसको समझें कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो इन्वॉल्व होता है, जो इंगेज होता है। देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अल्लाह कब लगता है, कभी अल्लाह जैसे भूल गया है हम सबको, इतना जुल्म हो रहा है, इतना सितम हो रहा है, ये बहुत से क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं। इसकी वजह ये है कि हमने, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, मेरी सुन्नत तब्दील नहीं हो सकती, मेरा तरीक़ाकार तब्दील नहीं हो सकता, मेरी रविश तब्दील नहीं हो सकती, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लिहाजा जो है वो अल्लाह ताला की रविश को समझना ज़रूरी है। जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कह दिया कि इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि मैं उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत नहीं बदलती, तो आप जो मर्ज़ी कर लें, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया ही ऐसे है। तो इस कायनात को समझने के लिए अल्लाह ताला की सुन्नतों को और अल्लाह ताला की रविश को और अल्लाह ताला की ट्रेडिशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कुरान मजीद की बास आयात बड़ी गहराई में जाके अल्लाह ताला की, कैसे अल्लाह ताला इंटरेक्ट करता है, कैसे अल्लाह ताला इन्वॉल्व होता है हमारे उमूर में, हमारे अफेयर्स में, हमारी जो भी हमारे इश्यूज हैं उसके अंदर, तो उसको हम इस तरीके से हम ये समझते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि इन आसार को जो है भी, जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो ये आसार तुम तक पहुँचेंगे, और फिर इसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि मैं इन आसार को इस दुनिया में भी जो है वो उसको देखूंगा कि मुस्बत हैं या मनफी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वो भी दुनिया में भी और आपके मरने के बाद भी, एक आपका अमल है और एक आपका असर है। अब ये जो गुफ्तगू मैंने कल की और आज की, इसके बाद मैं एक अगले कदम पर जाना चाहता हूँ, और वो ये है कि कुरान मजीद ने बड़ी गहराई में जाकर जो है वो जिसको हम क़यामत कहते हैं, जिसको हम डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रियली अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, हाउ वी कैन प्रूव दिस, बिकॉज आवर यंगस्टर्स आर हियर, आवर चिल्ड्रन आर हियर, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो that what Quran is saying, what is the argument of Quran, how, because you know sometimes that we say okay, ahadees are there, prophets and aima, and Quran is always saying that there is a day of judgment, and this is why we believe in the day of judgment, but Quran is also using some intellectual arguments, and it is extremely important to know that what are these arguments to prove that there is a day of judgment. It is not possible that day of judgment is not there. It is not possible कि आखरत मौजूद ना हो, क़्यामत मौजूद ना हो। क़्यामत, मुझे याद है कि पाकिस्तान में जिम खाना जो लाहौर में है, रोटरी क्लब की तरफ से एक मेरा लेक्चर रखा गया था, कि जहाँ पर सारे जो हैं वो जितने फ़लसफ़े के प्रोफेसर्स थे, दूसरे थे उसमें, वो भी आए थे उसके अंदर, और उनमें से सब ये बिलीव करते थे कि कुरान का फ़लसफ़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। और मेरा लेक्चर इस बात में था कि कुरान की बाज़ आयतों को फ़लसफ़ा पढ़े बगैर आप समझ ही नहीं सकते, यानी मुमकिन ही नहीं है कि कुरान की फ़िलासफ़िकल जो आयात हैं उसको आप समझें जब तक आपने फ़लसफ़ा जो है वो नहीं पढ़ा। वो मौजूद भी है, रिकॉर्डिंग भी है, वो रिटर्न फॉर्म में भी मौजूद है, लेकिन बहरहाल अब यहाँ पर आकर मैं आपके सामने
قرآن کا ایک سمپل استدلال رکھنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ قیامت کے اوپر جو مختلف جگہ پر قرآن بات کرتا ہے میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. تو قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور لوگ کبھی کبھی, ظاہر ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ برن آؤٹ سی ایک سچویشن ہمارے اندر ہو جاتی ہے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو اتنے ظالم لوگ ہیں ان کو فوراً سزا کیوں نہیں ملتی. بہت ہی توجہ چاہوں گا, ان کو فوراً اللہ تعالیٰ یہیں پہ دنیا میں ان کو سزا دے دے. اور جو لوگ بڑے نیک کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی میں سفر کرتے ہیں, پھر بھی اپنی زندگی میں پریشان رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اگر ثواب ہی دینا ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر اجر ہی دینا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیوں نہیں ان کو دے دیتا. یہ ہے وہ جگہ جہاں قرآن کی اس آیت سے ہم ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھتے ہیں, کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہ تو کسی کو اس کی نیکی کا مکمل اجر دے سکتا ہے, اور نہ ہی کسی کو اس کے شر کا اور برے کام کا اس کو عذاب اور پنشمنٹ دے سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا عمل صرف کافی نہیں ہے, اگر تم نے کوئی برا عمل کیا اور برے عمل پر میں فوراً تمہیں عذاب نہیں دوں گا, بلکہ اس عمل کی وجہ سے تم جس جس جگہ پر اس لوگوں کو خراب کر رہے ہو, جو جو اس عمل کا اثر ہو رہا ہے, میں اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد, میں تمہارے مرنے کے بعد سب کچھ کیلکولیٹ کر کے تمہیں سزا دوں گا. اب آپ یہ کہیں کہ یزید جو ہے, اب یزید کو فوراً سزا مل جاتی, یزید کو کیسے سزا مل جاتی؟ وہ یزید کی یزیدیت جو ہے وہ آج بھی موجود ہے, تو وہ یزید کی وجہ سے جہاں تک اور جب تک انسانیت خراب ہوتی رہے گی, جب تک اس کے ڈسٹریکٹیو اثرات ہوتے رہیں گے, اس وقت تک یزید کو بھی اس کا عذاب ہوتا رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی دنیا کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ایسے ورلڈ کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ایسے جہان کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہر چیز کی صحیح معنی میں جزا اور سزا ہمیں مل سکے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر ایک میسج لکھا, میں نے کل بھی کہا کہ آپ نے خاندان کے خاندان پورے اجاڑ دیے, تباہ کر دیے, لڑائیاں کروا دیں, اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, قیامت تک جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک بات میں آپ کی خدمت میں کہہ کے جا رہا ہوں, اس کو بھی ذرا غور کیجئے گا, کہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور جب کوئی انسان کوئی برا کام کرتا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے, فرض کریں, مثال دے رہا ہوں کہ جیسے اگر ہم نے جھوٹ بولا, تو وہ جھوٹ ہم نے بولا, کسی کو شاید پتہ ہی نہیں چلا, کسی کو سمجھ نہیں آئی, ہم نے فائدہ اٹھا لیا اور ہم سمجھے یہ چیز وینش ہو گئی, یہ چیز غائب ہو گئی. یاد رکھیے گا, ہمارے عرفا یہ کہتے ہیں, جب آپ نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ اس کائنات کے پروسیس کا حصہ بن جاتا ہے, اور وہ مختلف جگہوں پر, یہ کائنات جو ہے ایک پروسیس ہے, اور ایک آہستہ آہستہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے, ایک جو ہے ایک ایوالو ہو رہی ہے اس کائنات میں, جو ایک پروسیس چل رہا ہے ایک کے ذریعے دوسرا, اس کا آپ کا جو جھوٹ ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے. کسی جگہ پر وہ ظاہر ہوتا ہے, کسی جگہ پر وہ اثر کرتا ہے, اور کسی جگہ پر وہ اثر نہیں کرتا. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اسی طرح جب ہم سچ بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سچ بولا اور ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے, ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کتنا بڑا سچ بولا, ایسا نہیں ہے. آپ کی زبان سے نکلا ہوا سچ اس کائنات کے امور کا حصہ بن جاتا ہے, اس کائنات کے پروسیس میں شامل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کسی جگہ ظاہر ہوتا ہے, کسی جگہ وہ ظاہر نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات, اس جہان میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی برا کام کریں اور آپ کو فوراً سزا مل جائے, اس لیے کہ اس کا اثر بھی تو دیکھنا ہے. آپ کو سزا صرف عمل پر تو نہیں ہونی, آپ کو عمل تو اس کے اثر پر بھی ہونی ہے. اسی طریقے سے نیک کام جو ہے, نیک کام پر بھی آپ کو جو ہے اس کے اثر پر, تو اس کا اثر تو قیامت تک چلے گا, اس کا اثر آج اور کل تو ختم نہیں ہوگا, وہ اثر قیامت تک چلنا ہے. جب ایک چیز نے قیامت تک چلنا ہے تو قیامت سے پہلے اس پر کیسے اللہ تعالیٰ اجر اور عذاب دے سکتا ہے؟ تو یہ ہے وہ استدلال قرآن کا, کہ جو قیامت کے بارے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, اور وہ یہ کہ اگلے نقطہ جو ہم اس آیت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں, اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں, اور آپ حضرات کو معلوم بھی ہے میں تھوڑا مختلف انداز میں ایک نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ the day of judgment is not the day of عمل. There is no way for us to address our responsibilities and to act upon. For example, in this world, so we have obligations, and then we have this power to fulfill these obligations, and we can do amal. Lekin aakhirat mein wo alam e takleef nahi hai. Alam e takleef kisko kehte hain? Takleef kehte hain Arabic aur Farsi ke andar, Urdu mein nahi. Alam e takleef kehte hain ki jab hamari zimmedari hamari kya hai. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز پڑھیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روزہ رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, جو بھی ہمارے پاس احکام ہیں اسلام کے. تو یہ عالم, یہ جہان جو ہے وہ جہان تکلیف ہے, لیکن وہ عالم جو ہے وہ عالم تکلیف کا نہیں ہے, یعنی وہاں عمل کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اگر آپ چاہیں کہ کوئی آپ عمل کر کے دکھائیں تو آپ عمل نہیں کر سکتے. اب ذرا سا آپ میرے ساتھ توجہ رکھیے گا کہ میں ایک بڑے باریک نقطے تک آپ حضرات کو لانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے عمل کا اور اپنی ذمہ داری جو شرعی ذمہ داری ہے اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے میکنزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کا میکنزم یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, اس کی کوئی ریزن ہوگی, اس کی کوئی بیس ہوگی. کب ہم عمل کرتے ہیں؟ عمل ہم اس وقت کرتے ہیں, یعنی عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک آخری چیز کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے تو اس کا تعلق ہمارے علم سے ہے, ہمارے عقیدے سے ہے, ہمارے ایمان سے ہے. ظاہر ہے اگر ہمارا علم نہیں ہوگا تو ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ چلے گا, رسپانسبلٹی کا پتہ نہیں چلے گا. پھر اس علم کا ہمارے عقیدے میں تبدیل ہونا ضروری ہے, اس عقیدے کا ہمارے ایمان میں تبدیل ہونا ضروری ہے. جب ہمارے اندر سبمسیونیس آف ہارٹ آ جائے گی, تو سبمسیونیس اینڈ ہمبلنیس آف ہارٹ ٹورڈز دا کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی, جب یہ ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم عمل کے لیے تیار ہو سکیں گے. یہ جو ہم کسی چیز پر عمل کرتے ہیں, یہ عمل کا ایک پورا پروسیس ہے. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کوئی عمل کرتے ہیں. لہٰذا جب آپ عمل کرتے ہیں تو آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کے اندر ول پاور نہ ہو, اگر آپ کے پاس ارادہ نہ ہو, if you don't want to do something you will not do it. تو ارادہ آپ کی آخری چیز ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ فالو کرتا ہے ہمارے ارادے کو, ہمارا عمل جو ہے وہ سبمسیو ہوتا ہے ہمارے ارادے کے سامنے, ہمارا عمل جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ہمارے ارادے کے اوپر. لیکن نہ تو عالم برزخ میں اور نہ ہی آخرت میں, چونکہ وہاں پر آپ ارادہ کرنے کی قوت آپ میں نہیں ہوگی, لہٰذا آپ وہاں پر جو ہے عمل کو انجام نہیں دے سکیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس دنیا میں ہمارا عمل تابع ہے ہمارے ارادے کے, لیکن آخرت میں بھی ہم عمل کریں گے, آخرت میں بھی ہمارے ایکشنز ہوں گے, آخرت میں بھی ہماری ڈیڈز ہوں گی, آخرت میں بھی اس عمل کی طرح چیزیں ہوں گی, لیکن وہ ہمارے ارادے کے تابع نہیں ہوں گی, بلکہ وہ تابع ہوں گی ہمارے اس عقیدے کی, ہمارے اس اخلاق کی, ہمارے اس عمل کی جو ہم اس دنیا کے اندر انجام دیں گے, جو اس دنیا میں, یعنی آپ کے ہاتھ میں یہ آپ کا عقیدہ جو آج ہے وہ کل کو قیامت میں آپ کا عمل بن جائے گا. آج جو آپ کا اخلاق ہے وہ قیامت میں آپ کا عمل بن جائے گا, اس لیے کہ آخرت جو ہے وہ ظہور ہے اس دنیا کا, جو باطن ہے اس دنیا کا وہ آخرت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو ہم ملکات کہتے ہیں, یعنی ٹریٹ آف نفس, جب تک ہم کسی چیز کو اپنے وجود کا حصہ نہیں بنا لیتے, تو یہ جو عقیدہ ہم یہاں پر بناتے ہیں, تو قیامت کا تعلق, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان دار الآخرہ لہی الحیوان. اب قرآن کی آیت پر غور کریں, قرآن کہتا ہے خالص زندگی, خالص حیات آخرت میں ہے. کیوں خالص حیات آخرت میں ہے؟ یہاں پر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں میرا تو بڑا زبردست عقیدہ ہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مجھ سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک فیک ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آخرت میں یہ فیک ورلڈ نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ آٹومیٹک ریئیکشن ہے حقیقت کا. یعنی جو ہم اپنے بارے میں سمجھتے ہیں ایک تو وہ ہے، اور جو حقیقت میں ہے وہ بھی اس دنیا میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مرضی کہتے رہے کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ حقیقت بھی تو ہوگی، اور حقیقت یہ ہوگی کہ ہم اس طرح کے مومن نہیں ہیں. تو قیامت کے دن جو چیز آپ کے کام آئے گی وہ آپ کی اپنی امیجینیشن کام نہیں آئے گی، بلکہ جو ریالٹی ہوگی اس کی بنیاد پر آپ کا عمل جو ہے وہ تشکیل پائے گا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ بہت اس کے اندر ڈیپتھ ہے اور میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، کہ اور میرے کچھ لیکچرز ہیں قرآن کی تفسیر کے اوپر، کہ اس کا عنوان یہ ہے کہ کیا انسان کی جو ریزوریکشن ہے ول بی فزیکل اور ناٹ، یعنی کیا یہ بدن جو آپ کا اس دنیا میں ہے کیا آپ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یا آپ جو ہے ایک اور مثالی بدن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، قرآن کی آیات ہیں اور میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو میں فارورڈ کر بھی سکتا ہوں. تو صرف میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے قرآن کا اس کو آپ سمجھیں، اور جس کو ہمارے فلسفہ اور ہمارے فلسفرز اور حکماء نے جس کو ڈیولپ کیا ہے وہ ہے تجسم اعمال، وہ ہے امباڈیمنٹ آف ڈیڈز، یعنی ہمارے عمل کی جو مجسم تصویر ہے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس سے ہم اپنی روح کو کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنی روح کو تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنی روح کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اس دنیا میں اگر ہمارے پاس یہ فزیکل بدن ہے تو اس دنیا میں جو روح ہے وہ بھی بغیر بدن کے نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بھی ایک بدن ہوگا، لیکن وہ روح کا بدن جو ہے وہ ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق سے تشکیل پائے گا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. آخرت میں جو ہے وہ قرآن مجید یہ کہتا ہے عالم برزخ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کو تشبیہ دیتا ہے خواب سے. اب بڑی ایک اہم بات آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عالم خواب جو ہے وہ ایک نمونہ ہے آخرت کا. اگر ہم واقعاً یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں چیز بیان کی ہے، جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں، مرحوم کلینی نے اصول کافی میں ایک بڑی اہم روایت جو ہے اس کو نقل کیا ہے، اور اس روایت میں مرحوم کلینی جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں، شاید آپ نے معلوم نہیں کہ کبھی سنا ہو یا نہ ہو، کہ جو ابتدائی دور کا انسان تھا اس کو خواب نظر نہیں آتے تھے. جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں نا، پہلے یہ خواب انسان نہیں دیکھا کرتا تھا، اور یہ اوتھینٹک روایات میں سے ہے، اور مجھے ایسی کوئی روایت نقل کرنے کا شوق نہیں ہے کہ جو اوتھینٹک نہ ہو. تو یہ روایت یہ کہتی ہے کہ جو ابتدائی زمانے کا انسان تھا وہ خواب نہیں دیکھا کرتا تھا، اور جب انبیاء آتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے، لوگوں سے ان سے آخرت کے بارے میں کہتے تھے، تو وہ انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ انبیاء کو تمسخر کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ کر دیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اس کے ساتھ، پھر وہ وقت آیا کہ جب لوگوں نے خواب دیکھنا شروع کیا، جب خواب دیکھنا شروع کیا تو یہی لوگ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، یہی لوگ جو آخرت کے منکر تھے، یہ انبیاء کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا عجیب و غریب چیزیں ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں. انبیاء جواب میں یہ کہتے تھے کہ یہ وہی تو چیزیں ہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے، کہ تم جو ہو آخرت کے اندر جو ہے تمہارا ارادہ نہیں، تمہارے اختیار ایسی چیزیں تم دیکھو گے کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، یعنی آخرت میں تمہارا اختیار چھین لیا جائے گا، تمہارا ارادہ چھین لیا جائے گا. اب آپ آج اپنے خوابوں پر، آج سے میں آپ کہتا ہوں
کہ اگر آپ گہرائی سے اپنے خوابوں کے اوپر دقت کریں اور توجہ کریں تو آپ کو بہت جگہ یہ نظر آئے گا کہ آپ وہاں پر آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا، بلکہ جو عمل آپ نے یہاں کیا ہوتا ہے، جو عقیدہ آپ کا یہاں پر بن چکا ہوتا ہے، اسی عقیدے کی مینیفیسٹیشن آپ کو خواب میں نظر آتی ہے. اور ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں بہت اچھی، اور ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو ہم نے خواب میں دیکھا، جب ہم نے فلاں بزرگ کو خواب میں دیکھا، کاش یہ سوال اس سے پوچھ لیتے ہم. وہ کاش اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر یہ کام نہیں کر سکتے، وہ جو بھی ہم نے خواب دیکھا وہ سب کچھ وہ ہے جو اس دنیا میں ہم کر چکے ہیں، ہمارے اختیار میں اب وہ نہیں ہے، اب اسی کی ریفلیکشن ہے، اسی کی مینیفیسٹیشن ہے، اسی کا ریئیکشن ہے کہ جو ہمیں خواب میں نظر آتا ہے. اب دیکھیں، اس دنیا میں بعض برائیاں ہم نہیں کر سکتے، فرض کرتے ہیں کہ بعض گناہ ہم نہیں کرتے، ہمیں اگر آپ غور کریں تو خواب میں بھی اگر وہ موقع ملتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتے ہم. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم تابع ہیں اپنے ملکات کے، ٹریٹ آف نفس. تو یہ نقطہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس مسئلے کو بھی جو ہے اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ عالم برزخ جو ہے، وہ عالم برزخ کی نوعیت اور عالم قیامت کی نوعیت جو ہے، وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا اس کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہم نے کسب کیا ہوگا، اس دنیا میں جو ہم نے ایکوائر کیا ہوگا، اس دنیا میں جو ہم نے اٹین کیا ہوگا، اسی کا تعلق جو ہے وہ عالم برزخ سے ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. دیکھیں، نئی دنیا جب ہمارے پاس احادیث ہیں اور روایات ہیں، آپ تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کے اوپر توجہ حیرت بھی ہو جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، لیکن ہمارے عرفاء جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، بلکہ اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو کچھ عرصے کے لیے اس کو جو ہے وہ بالکل اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سمجھتا ہے میں اسی دنیا میں، یعنی وہ یہ احساس کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ریچولز ہیں، آپ دیکھیں کہ جب ڈیڈ باڈی کو گاڑی سے اتارا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ زمین پہ رکھنے کے بعد 4th مرتبہ اس کو قبر میں اتارا جائے. اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، تاکہ ایک نئی دنیا سے مرنے والے کو مانوس کیا جا سکے. یعنی انسان جو ہے وہ ایک دفعہ بڑا حیرت زدہ ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کی روح وہاں ہوتی ہے، وہ سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چلتا. لہٰذا تلقین کا ایک فلسفہ جو ہے، اب آپ توجہ رکھیے گا، تلقین کا بھی ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس مرنے والے کو نئی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ آشنا کیا جائے، نئی دنیا کے ساتھ جو ہے اس کو فیملرائز کیا جائے، تاکہ جب وہ مانوس ہوگا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی کو کہتے ہیں کہ وحشت قبر سے دور کرنا. جو ہم نماز وحشت پڑھتے ہیں، وہ نماز وحشت بھی اس لیے پڑھتے ہیں، جو ہم دیکھیں اب کتنا امپورٹنٹ ہے، جو مرنے والا ہے وہ تو مر گیا، لیکن زندہ لوگوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ ایمان اور ہماری یہ جو اسلام ہے یہ کتنا اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہم مرنے والے کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہم زندگی میں ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم زندگی میں ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں، جس طرح ہم زندگی میں ایک دوسرے کو کرائسس سے نکالتے ہیں، تو ہم زندگی میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی مرنے والا ہمارا اتنا ہی شدید محتاج ہوتا ہے جس طرح ہم زندگی میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو یہ ہم تلقین جو پڑھتے ہیں، یہ جو ہم نماز، یہ ہمارے پتہ نہیں نماز وحشت کیوں کہتے ہیں، یہ نماز وحشت نہیں ہے، یہ نماز رفع وحشت ہے. توجہ ہے آپ کی کہ نماز وحشت نہیں ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے سے وحشت زدہ ہو جائیں گے، دہشت زدہ ہو جائیں گے، بلکہ اس سے وحشت دور ہو جائے گی. تو اس کا نام تو ہونا چاہیے نماز رفع وحشت، لیکن وہ بہرحال ہم اس کو نماز وحشت کہتے ہیں، میں اس کے اوپر نہیں جاتا تفصیل کے اندر. تو یہ تلقین جو ہے وہ بنیادی طور پر مرنے والے کے لیے بھی ہے، اور تلقین جو ہے خود ہمارے لیے بھی ہے، خود زندوں کے لیے بھی ہے. یہ صرف مرنے والے کو نہیں جھنجھوڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم یہ بنایا ہے کہ دراصل اس تلقین کے ذریعے سے ہم خود اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ تلقین کا تعلق صرف مرنے والے سے ہے. یہ تلقین مرنے والے پہ بھی پڑی جاتی ہے اور جو زندہ وہاں پر ہوتے ہیں ان پر بھی پڑی جاتی ہے, یعنی ان کو بھی جھنجھوڑا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں, تاکہ ہم اپنی آخرت کو یاد رکھ سکیں. یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جب سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے. جب ہم بہت توجہ, جب ہم دنیا کی خوشیوں میں گم ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی موت کو فراموش کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم قبرستان جاتے ہیں, جب ہم تشییع جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں وہ سرکمسٹانسز ملتے ہیں. ان سرکمسٹانسز کو کچھ لوگ اویل کرتے ہیں اور کچھ لوگ اویل نہیں کرتے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان سرکمسٹانسز کو اویل کر کے اپنے آپ کو موت سے جو ہے وہ ہم آہنگ کریں اور موت کو یاد کریں اس حالہ. اسی لیے قبرستان کے بارے میں کہا ہے کہ قبرستان, مولا کائنات فرماتے ہیں قبرستان تمہارے لیے مقام عبرت ہونا چاہیے. قبرستان کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ ہم مرنے والوں پر فاتحہ پڑھیں, نہ صرف یہ کہ ان کی بخشش کی دعا کریں, بلکہ قبرستان ایک مقام عبرت بھی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ جب قبرستان کو دیکھیں تو اس سے درس حاصل کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اب قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہ تم تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب قرآن پر آپ غور کیجئے. پوری مجالس میں میں چاہتا ہوں کہ قرآنی آیات کے جو باریک پیام اور میسیجز ہیں ہم اس پر توجہ کریں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم تقوی اختیار کرو. قرآن کہتا ہے ایسا تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ایسا ایمان اپنے اندر قائم کرو کہ جو ایمان رکھنے کا حق ہے. تو یہ دونوں لفظ اور جملے ہم عام طور پر اپنی زبان میں مثلا کہتے ہیں نا کہ تم نے حق ادا نہیں کیا. ہر چیز کا ایک جو ہے وہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے. تو ہائیسٹ لیول کا تقوی, ہائیسٹ لیول کا ایمان, اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے. یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ قرآن کتنی گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو کر مرنا, مسلمان مرنا. اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب یہ وہ وصیت ہے جو ہمارے آئمہ نے اپنے بیٹوں کو کی, یہ وہ وصیت ہے جو انبیاء نے اپنے فرزندوں کو کی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل جیسے اور ایسے جو خود انبیاء تھے ان کے لیے یہ وصیت کی جا رہی ہے, ایک نبی کے لیے یہ وصیت کی جا رہی ہے, ایک امام اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے جو خود مسلمان ہے, جو خود مومن ہے. جب میں مسلمان ہوں, جب میں مومن ہوں, جب میں نے ساری عمر نمازیں پڑھی ہیں, تو قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ دعا کرو کہ پروردگارہ مرتے وقت میں مسلمان رہوں, مرتے وقت میرا اسلام. کیا مطلب اس کا؟ اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ قرآن ہے, ایک وہ ایمان ہے جو سپرفیشل ہے, ایک وہ ایمان ہے کہ جو سطحی ایمان ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ موت کا جب وقت آتا ہے, موت کا جو شدید پریشر ہوتا ہے, اس ٹائم انسان کا جو سطحی ایمان ہوتا ہے وہ خود بخود وہ ختم ہو جاتا ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو جو سپرفیشل انسان کا فیت ہوتا ہے وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا. اس کی مدد وہ کرتا ہے کہ جس کا حقیقی ایمان اس کے وجود کا حصہ بن چکا ہو, جس کا اخلاق اس کے وجود کا حصہ بن چکا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ یوسف میں توفنی مسلمن. اب حضرت یوسف سے بڑھ کر کون ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پروردگارہ جب میں مروں تو مسلمان مروں. حضرت یوسف کی یہ ہے. اور کیا وجہ ہے؟ اب میں وہ استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں. جب قبر میں ملائکہ آئیں گے, جب ہم سے سوال کریں گے منکر و نکیر, کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر غور کیا کہ یہ ہمارے امتحان کا وقت ہوگا؟ جب ہمارے امتحان کا وقت ہوگا, مجھے یہ بتائیے کہ جب اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے, جب کالجز میں امتحان ہوتا ہے, تو امتحان میں ایسے سوال رکھے جاتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں. امتحانات میں آسان سوال نہیں رکھے جاتے, لیکن فرشتے آپ سے معمولی قسم کے سوال پوچھ رہے ہیں. کیا ہمیں آج جب ہم زندہ ہیں اگر یہی فرشتے ہمارے پاس آ جائے, آپ ذرا تصور کیجئے, ویژولائز کریں کہ آج یہی فرشتے جو قبر میں آئیں گے مرنے سے پہلے ہمارے پاس آ جائیں اور وہ کہیں جی تم بتاؤ جی تمہارا خدا کون ہے, تو آپ ان پہ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے؟ بتائیں, سوچیں آپ, اگر آج آپ سے کہیں تمہارا نبی کون ہے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ کوسچن ہے کرنے کا تمہیں؟ اگر وہ آپ سے پوچھیں تمہارا امام کون ہے تو آپ پھر ہنسیں گے ان کے اوپر. لیکن عزیزان محترم, قبر کی منزل میں یہ آسان ترین سوال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم قیامت مرنے کے بعد ہم آسان ترین چیزوں کو بھی بھول جائیں گے, ان کو ہم فراموش کر دیں گے. اسی لیے ہم آسان ترین سوالوں کے جوابات دینے کے قابل نہیں ہوں گے وہاں پر, مگر یہ کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں تاکہ ان سوالات کے ہم جوابات دے سکیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. قرآن مجید کہتا ہے آخری آیت, اور انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام, کل انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی, حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی. عجیب قرآن کی آیت ہے, میں پوری اپنی مجالس میں قرآن کی باریکیوں کو آپ تک منتقل کر رہا ہوں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے, قرآن یہ نہیں کہتا, بہت توجہ کیجیے, قرآن یہ نہیں کہتا جب آپ مر جاتے ہیں, قرآن ہی کہتا ہے ابھی آپ زندہ ہیں, ابھی آپ اس دنیا میں موجود ہیں. اذا جاء احدہم الموت, جب موت آ رہی ہوتی ہے تو پھر قال رب ارجعونی, پروردگارہ مجھے واپس لوٹا دے. کیا مطلب اس کا؟ ابھی تو آپ مرے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کا حالت استحضار کا جو وقت ہوتا ہے, اس وقت دنیا میں انسان اپنی آخرت کو دیکھ لیتا ہے, اور اپنی زندگی میں اسی دنیا میں انسان اپنے ماضی کو بھی دیکھ لیتا ہے. اب یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو مرنے سے پہلے انسان پر طاری ہوتی ہے, کہ مرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں گے کہ آپ نے جو کچھ کیا اس میں کتنی حقیقت تھی اور کتنی نہیں تھی, اور مرنے کے بعد جو ہے, اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے ہی کہہ رہے ہیں پروردگارہ مجھے واپس لوٹا دے. ایک تو قیامت, ایک تو ہمارے پاس آیت ہے کہ جس میں کفار اور مشرکین مرنے کے بعد قیامت میں جب حقائق کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگارہ ہمیں واپس لوٹا دے, لیکن یہاں زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں, اب اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ تم جو ہو اب تمہارے مرنے کا وقت ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا کہ جب ہم زندہ ہیں اس دنیا میں تو زندگی میں ہم مرنے سے ذرا پہلے ہمیں اپنے ماضی کو بھی ہم دیکھیں گے, آخرت کو بھی دیکھیں گے, اور آخرت کو دیکھ کر اور ماضی کو دیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں اسی دنیا میں التجا کریں گے کہ پروردگارہ ہمیں واپس بھیج دے. قیامت کے دن یاد رکھیے گا عزیزان محترم, وہ یہ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے فلاں جگہ گناہ کیوں کیا, فلاں جگہ, بڑی ایک امپورٹنٹ بات میں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. قیامت میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں گناہ کیوں کیا, ہمیں اس کا افسوس ہو. قیامت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کو اس کا بھی افسوس ہوگا کہ دنیا میں, زندگی میں آپ کے پاس اپرچونٹی تھی, آپ کے پاس طاقت تھی, آپ کے پاس ارادہ تھا, آپ کے پاس وسائل تھے, آپ کے پاس امکانات تھے کہ آپ ایک اچھا اور نیک کام انجام دیں, آپ کسی کی مدد کریں. ایک شخص تھا, محتاج تھا, آپ کے پاس آیا, آپ سے مدد مانگی, آپ مدد کر سکتے تھے, آپ میں اپرچونٹی تھی, یا آپ نے سستی کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کیا, تو قیامت میں ہم اس پر بھی حسرت کے آنسو بہائیں گے کہ کاش اس وقت وہ نیک عمل جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیوں نہیں کیا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. یہ اخلاقی تربیت قرآن کس طرح ہماری کرتا ہے کہ ہم قدم قدم پر بہت سی جگہ پر جو ہے, اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ نیک کاموں میں سرعت کرو, نیک کاموں میں جلدی کرو, نیک کاموں میں دیر مت کرو, اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو نیک کاموں کے اندر, کہ جس میں آپ پہل کر سکیں. تو یہ سارا فلسفہ جو ہے وہ اسی کا ہے, اور ہم اسی قرآن کے نظام کو, قرآن کے نظام اخلاق کو ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہی سنہری اصول ہمیں مختلف جگہ کے اوپر، ہمارا سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پہ کہ آپ نے اسلام کی مجسم تصویر کو کربلا کے میدان میں پیش کیا، ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر کہ آپ نے اسلام کے نظام عبادات کو، آپ نے اسلام کے نظام اخلاق کو، آپ نے اسلام کے نظام عرفان کو آپ نے کربلا کے میدان میں پیش کیا۔ شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام کا جو خطبہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ خطبہ ہے، لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں آؤں گا۔ لیکن آج کی رات ہم جس مظلوم شخصیت اور بچے کی جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جس کے مصائب ہم پڑھتے ہیں، وہ اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ عزاداران عزیز، شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو ایڈریس کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کو ایڈریس کرتے ہوئے اب یہ بتا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کسی جگہ پر یہ بات کی کہ امام حسین علیہ السلام پورے مدینہ سے جو ہے وہ کربلا تک کے پورے سفر کے اندر، مکے بھی اور آگے بھی، کسی جگہ اپنے کسی ساتھی کو دھوکے میں نہیں رکھا، اور اس کو یہ صحیح طرح پکچر میں لے کر آئے کہ جو شخص جو ہے من بدل مہجتہ، کہ جو شخص اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی اس میں نہ تو کوئی دولت ہے، نہ تو کوئی سلطنت ہے، نہ تو کوئی اقتدار ہے، صرف اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو بتاتے ہیں کہ تم میں سے کون کون جو ہے وہ شہید ہوگا، اور سب کے بارے میں امام حسین جب کہتے ہیں تو 13 سال کا یہ ننھا بچہ بار بار اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے اٹھ کے یہ کہتا تھا کہ چچا میں کہ چچا میرا نام بھی اس فہرست میں موجود ہے کہ جو شہداء کی فہرست ہے۔ عزاداروں، اس بچے کی بے چینی دیکھیں کہ یہ بار بار کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ چچا کیا میں بھی اس شہادت میں، شہادت پانے والے لوگوں میں کیا میرا بھی شمار ہوگا یا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو، اپنے بھتیجے کو جواب تو دینا تھا، لیکن امام نے ایک ایسا سوال کیا تاکہ رہتی دنیا تک تاریخ میں ایک 13 سالہ بچے کے یہ کلمات اور جملات جو ہیں وہ سنہری حروف سے لکھے جا سکیں اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حسین اور یزید میں فرق کیا تھا۔ کہا کہ کیفل موت اندک، میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت کو تو کیسا دیکھتا ہے، موت تیرے نزدیک کیسی ہے۔ یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ مولا احل من الاصل، اصل اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے اس قاسم کو، اس بچے کو، اپنے بھتیجے کو کہا کہ کل صرف تو ہی شہید نہیں ہوگا بلکہ تیرا ننھا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ عزاداروں، بس یہ کہنا تھا کہ قاسم نے ایک مرتبہ کہا کہ مولا کیا اس کا مطلب یہ ہے چچا جان، کیا فوج اشقیہ خیموں میں آ جائیں گی، کیا وہ خیموں پر حملہ کر دیں گی جب ننھے علی اصغر کی شہادت کا وقت آیا۔ تو عزیزو، اگلے دن جب عاشورہ کا دن آتا ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ 13 سالہ بچہ قاسم جو ہے یہ بےتاب ہے، یہ بے چین ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اون محمد کو اجازت مل گئی، یہ دیکھتا ہے کہ عباس کے بچوں کو اجازت مل گئی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی۔ ایک مرتبہ اپنے چچا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا جان، مجھے اجازت دیجئے، مجھے اذن جہاد دیجئے، میں جاتا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، امام حسین کس طریقے سے اس بچے کو اجازت دے دیں؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس بچے کو گلے لگا لیا لیکن اجازت نہیں دی۔ عزاداروں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس بچے نے اب ایسا طریقہ اختیار کیا اجازت لینے کے لیے، ایک مرتبہ اپنے چچا کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، ایک مرتبہ اپنے چچا کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا کہ چچا مجھے اجازت دیجئے۔ جب اجازت نہ ملی تو یہ بچہ غم سے نڈھال اور آنکھوں میں آنسو، ایک مرتبہ ماں نے دیکھا، کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ کہا کہ چچا مجھے اجازت نہیں دے تھے، بس یہ سننا تھا کہ ام فروہ کہتی ہے کہ میں تجھے اجازت دلاؤں گی۔ ایک مرتبہ وہ برقع پہن کر جب خیمے سے باہر آتی ہیں، ادھر حسین نے عباس سے کہا، عباس تمہاری زندگی میں کس طریقے سے کوئی سیدانی خیمے سے باہر آ سکتی ہے؟ عباس نے اٹھ کر دیکھا، کہا کہ مولا یہ بھابھی جان ہے۔ ام فروہ قریب آئیں، کہا کہ یہ آپ کے بھائی کی نشانی ہے، میرے ہدیے کو قبول فرمائیے۔ بس عزادارو، تاریخ میں یہ بعض جگہ پر لکھا ہے لیکن مجھے ابھی اس کی اوتھینٹیسٹی کا نہیں پتا، لیکن ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں کہ قاسم کو وہ وقت یاد آ گیا کہ جب بابا نے قاسم کے ہاتھ میں ایک تعویذ باندھا تھا، بیٹا جب کبھی زندگی میں تمہیں بہت زیادہ مشکل پیش آئے اور تمہیں کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو اپنے ہاتھ سے اس تعویذ کو کھولنا، اس کو پڑھ لینا۔ قاسم نے خوشی سے عزادارو تعویذ کو کھولا، اس میں لکھا تھا کہ بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا تمہارے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی، اس وقت خود کو چچا پر قربان کر دینا۔ عزادارو قاسم یہ تعویذ لے کر گئے، اب حسین کے لیے ممکن نہ تھا کہ قاسم کو اجازت نہ دیتے۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور گریہ کیا، حتیٰ کہ خود بھی غش کھا گئے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے قاسم کو اپنے ہاتھ سے سجایا، قاسم کے سر پر امامہ رکھا اور تحت الحنک کو کھول دیا۔ یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے سائز کی کوئی ذرا بھی موجود نہیں تھی۔ جب امام حسین نے اس بچے کو اچھی طرح سجا دیا تو عباس نے آگے بڑھ کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، میدان جنگ کی طرف گیا، صفوں کی صفے پلٹ دی۔ ایک مرتبہ پسرے سعد کی آواز آئی، ارے تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ حسن کا بیٹا ہے، ارے اسے گھیر کر مارو۔ عزادارو بس یہ سننا تھا کہ فوج اشقیا نے قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کسی نے سر پر گرز مارا، بس عزادارو قاسم کا زمین کربلا پر گرنا تھا۔ ادھر حسین اور عباس تیزی کے ساتھ میدان میں آئے اور فوج اشقیا خوف کے مارے جب اس کا بھاگنا تھا تو ایک نحیف سی آواز تھی جو صحرائے کربلا میں گونج رہی تھی، چچا میں کچلا جا رہا ہوں، چچا گھوڑوں کی ٹاپو تلے میں کچلا جا رہا ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل